الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة صدق الله العظيم. قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک واقعے کا ذکر فرمایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے یعنی انبیاء علیہ السلام کے والد اور باپ, ایک سنت جو آج تک چلی آ رہی ہے اس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈالی اور وہ ہے مہمان نوازی کی سنت. مہمان نوازی, مہمانوں کی ضیافت کرنا, ان کو کچھ کھلانا یا پلانا, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع فرمایا. پھر اس کے فضائل سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی سنت پر اس حد تک عمل تھا کہ جب تک ان کے دسترخوان پر کوئی مہمان نہ ہوتا تھا وہ کھانا نہیں کھاتے تھے. لہذا ایک مرتبہ کا واقعہ ایسے ہی ہے, کتابوں میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ کوئی آیا ہی نہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کھانا نہیں کھایا اور دعا فرماتے رہے کہ یا اللہ کسی مہمان کو بھیج دیجیے. ایک مہمان آیا, اس کو کھانا کھلایا, کھانا جب وہ کھانے لگا تو اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی. اس نے فرمایا بھائی بسم اللہ پڑھو. اس نے کہا میں تو جانتے ہی نہیں, میں تو ایمان والا ہی نہیں, وہ مومن ہی نہیں تھا. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اٹھا دیا, چلا گیا. ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سمجھی ہوئی کہ 70 سال سے تو ہم کھلا رہے ہیں, وہ کفر کی حالت میں ہے, نافرمان ہے, 70 سال ہو گئے ہم کھلا رہے ہیں اس کو, آپ اس وقت نہیں کھلا سکتے. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑے, اس کو بلا کر لائے, اکرام کے ساتھ اس کو بٹھایا. اس نے کہا نہیں, اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا کہ پہلے تو آپ نے اٹھا دیا, اب خود ہی آپ لے کر آئے, اس کی وجہ بتائیں پہلے. فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے تنبیہ فرمائی ہے کہ اس کو ہم 70 سال سے کھلا رہے ہیں جبکہ یہ ایمان کی حالت میں نہیں ہے, تو ہم تو کھلا رہے ہیں, آپ نے ایک وقت بھی نہ کھلایا. تو اس پر مجھے تنبیہ ہوئی, میں اس لیے لینے آیا ہوں, لے کر یہاں پر آیا ہوں. بس اس کے دل سے چوٹ لگی کہ اللہ اتنا مہربان, اتنا شفیق, اتنا رحیم, 70 سال ہو گئے نافرمانی کرتے ہوئے کرتے ہوئے حالت کفر میں رہتے ہوئے اور پھر بھی اللہ مجھے کھلا رہے ہیں, تو ایسے ہی ایسے اللہ پر تو فدا ہو جانا چاہیے, ایمان لانا چاہیے. لہذا اسی وقت وہ مسلمان ہو گیا, ایمان لے آیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں تک اپنے اس طریقے پر عمل فرمایا کہ جب تک کوئی مہمان نہ ہو کھانا ہی نہیں کھاتے تھے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالی پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ, جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا احترام کرے, مہمان جب آ جائے تو اس کا احترام کرے. یعنی جیسے بقول حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کہ باپ اپنے بیٹوں سے یوں کہتا ہے کہ اگر میں تیرا باپ ہوں اور تو مجھے اپنا باپ سمجھتا ہے, میرے دل میں میری عظمت ہے, تو یہ کام کر دے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اسی طرح فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ پر ایمان ہے آخرت پر ایمان ہے تو اپنے مہمان کا احترام کرو, تو گھر میں آ جائے, بوجھ نہ سمجھو اس کو. مگر بعض مہمان بھی ایسے ہی ہیں جو بوجھ بن جاتے. چنانچہ ایک پیر صاحب پہنچ گئے اپنے مرید کے یہاں. جعلی پیروں کی کمی نہیں ہے, جعلی پیر. ابھی سندھ میں میرا جانا ہوا, ابھی پرسوں ہی واپسی ہوئی, تو میں کیا عرض کروں کہ کیا حالات ہیں. جعلی پیروں نے ایسا بازار اپنا گرم کر رکھا ہے کہ اب جب جا کر ان کو اصلی مال پیش کیا جاتا ہے وہ پھر ان کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ واقعی یہ اصلی مال کیا ہے, جعلی مال کیا ہے. کوئی پروجیکٹر پہ اپنی فلمیں دکھا رہا ہے, عورتیں دیکھ رہی ہیں, جوان عورتوں سے پاؤں دبوائے جا رہے ہیں, عورتوں کو جھاڑ پھونک کے بہانے ان کو قریب کیا جا رہا ہے. یہ ہوتے ہیں اللہ والے, ایسے ہوتے ہیں. داڑھی منڈی ہوئی, کرتے کا دامن یہاں تک, آدھی رانوں تک, عجیب بھولیا ہے اور بال اتنے بڑے بڑے, داڑھی منڈی ہوئی یا خشخشی داڑھی, بال خود بڑے بڑے, خلاف سنت یہاں تک کے پیچھے, اور سارے ہاتھوں پر, دونوں ہاتھوں کی تمام انگلیوں پر انگوٹھیاں پہنی ہوئی. دیکھ کر وحشت آئے, کراہت آئے کہ یہ کیا ہولیا بنا رکھا ہے. ہولیا ہی خلاف سنت ہے, زندگی خلاف سنت ہے, عمل خلاف سنت ہے. سگریٹ پیے, داڑھی منڈی اور بال بھی انگلش, افسوس ولی کی ہمیں پہچان نہیں. سگریٹ پی رہے اور وہ بھی چرپ لگی ہوئی, ایسی نہیں چرپ لگی ہوئی سگریٹ, بدبو پھیلی ہوئی ہے پورے کمرے میں, دیکھ رہے ہیں لوگ. مگر اللہ فرماتے ہیں تعمل ابصار, ارے بھائی آنکھیں نابینا نہیں ہوتی, آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں, ولکن تعمل قلوب التي في الصدور, تینوں کے اندر جو دل ہیں یہ اندھے ہو جاتے ہیں. وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ نامحرم عورتوں سے احتیاط نہیں کر رہا, چرس بھری ہوئی سگریٹ پی رہا ہے, داڑھی اس کی منڈی ہوئی ہے یا خشخشی داڑھی ہے, بال خلاف سنت ہے اور انگلیوں کی تمام انگلیوں پہ انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں, یہاں تک کہ اس انگوٹھے کے اوپر بھی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے. کیا حال, یہ ہولیا ہوتا ہے اللہ والوں کا؟ سلوار ٹخنوں کے نیچے, کرتا یہاں تک کا اوپر, آدھی رانوں تک کا, یعنی چھوٹے کا دامن, یہ اللہ والوں کا یہ ہولیا ہوتا ہے. اللہ والے ایسے ہوتے ہیں, انبیاء علیہ السلام کے وارثین اور ان کے نائبین ایسے ہوتے ہیں. وہ اصل میں آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں, دل نابینا ہے, پھر بھی اس سے تعویذ لیتے ہیں, پھر بھی اس سے دعائیں کراتے ہیں. تو ان ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے, اور لوگ جاتے بھی ایسے ہی لوگوں کے پاس ہیں. اس کی وجہ میں عرض کر دیتا ہوں, وجہ یہ ہے کہ اصلی شیخ کے پاس, صحیح اللہ والے کے پاس جائیں گے اور اس سے تعلق اسلام کا قائم کریں گے, اس سے بیعت کریں گے, وہ کہے گا بھائی اپنے گھر سے ٹی وی نکالو, غیبت چھوڑو, گانا نظر کی حفاظت کرو, گانے وغیرہ چھوڑو, کیسٹیں نکالو. اب یہ ظاہر ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے. اپنی بیٹیوں کی شادی سنت کے مطابق کرو, یہ تو پوری برادری میں ناک کٹے گی. بیٹی کی شادی اگر سنت کے مطابق کی, جیسے حضور نے اپنی بیٹی کی تھی, تو ناک کٹے گی برادری میں. اور یہ ناک کوئی کٹوانا نہیں چاہتا، لہٰذا وہ ایسے مرشد کے پاس جانا بھی لوگ پسند نہیں کرتے، بھائی رہنے دو بابا ایسے ہی صحیح. مگر میں حد کرتا ہوں کہ جب تک صحیح بنیں گے نہیں تو نجات کیسے ہوگی. اب ایسے ہی ایک جاہل پیر تھا، وہ اپنے مرید کے یہاں پہنچ گئے، جانے کا نام ہی نہ لے، مان نہ مان میں تیرا مہمان. وہ رونے لگا ایک دن کہ بھائی کیا ہو گیا، کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا حضرت اب آپ تشریف لائے ہیں، آپ کا دوبارہ آنا نہیں ہوگا اس لیے رو رہا ہوں. کہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں، ہم آ جائیں گے، بعد میں بھی آ جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں حضرت آپ نہیں آ سکیں گے، میں اس لیے رو رہا ہوں، آپ یہ رات کر کر کے رو رہا ہوں، آپ دوبارہ کب آئیں گے؟ نہیں بھائی ہم آ جائیں گے فکر مت کر. کے نہیں حضرت آپ کیسے آئیں گے؟ ارے بھائی ہم کہہ رہے ہیں آ جائیں گے. کہہ رہے حضرت آپ جائیں گے تب آئیں گے نا، آپ جا کب رہے ہیں؟ جب آپ جائیں گے تبھی تو آئیں گے. یہ حال ہے، مان نہ مان میں تیرا مہمان. اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مہمان نوازی تین چیز ہے، بس اس سے زیادہ تکلیف میں نہ ڈالا جائے. ہاں دوسرے حالات ہوں، وہ حالات کے اعتبار سے احکام مختلف ہوتے ہیں، لیکن یہ عام حالات کی بات ہو رہی ہے. اگر کوئی خاص حالات ہیں کوئی اس میں کوئی حرج بھی نہیں. میزبان کو اگر کوئی تکلیف نہیں، اس کو راحت ہے زیادہ ٹھہرنے میں، لائن سے پتہ بھی چل جاتا ہے، تو پھر کوئی حرج بھی نہیں. لیکن عام حالات میں تین دن سے زیادہ تکلیف بھی دینی چاہیے، یہ تین دن بہت ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مہمان کی کا اکرام کرے تو اللہ سبحانہ و تعالی اکرام کرنے والے یعنی میزبان کو جہنم کے درمیان سات خندقوں کا فاصلہ فرما دیتے ہیں، سات خندقیں، اور ہر خندق کا فاصلہ اتنا جتنا کہ زمین اور آسمان کا درمیانی فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ ایک خندق کا، تو سات خندقوں کا فاصلہ ہو گیا. اس عمل سے کہ کوئی مہمان آیا اس کا اکرام کر لیا، اس کو کچھ کھلا دیا، جو کچھ موجود تھا وہ کھلا دیا. ارے حضرت عائشہ کے عمل کو، رضی اللہ تعالی عنہا کے عمل کو دیکھ کر چلنا چاہیے. کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک کھجور کے. ایک عورت آئی تھی مہمان، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی گھر پر موجود نہیں تھے، اس کے ساتھ دو بچیاں تھیں. حضرت عائشہ نے وہی اس کے سامنے پیش کر دیا کہ چلو بھائی کچھ تو ہے، جو مہمان کی فضیلت کو، اس کے اکرام کی فضیلت کو ہم کیوں نہ حاصل کریں. وہ زمانہ نورانیت والا زمانہ تھا، نہ اس عورت نے یہ سوچا کہ اچھا میں اس قابل ہوں کہ ایک کھجور پیش کیا جائے، اور نہ حضرت عائشہ نے یہ سوچا کہ یہ تو ایک ہی کھجور ہے تو میں اس سے کیا، وہ اس سے شرم کی. یاد رکھیے کہ لوگوں کے دیکھے جانے کے خوف سے جس طرح لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی نیک عمل کرنا یہ ریاکاری ہے، بالکل اسی طرح لوگوں کے دیکھے جانے کے، لوگ دیکھ لیں گے اس کی اور لوگ کیا کہیں گے، اس کی وجہ سے کسی نیک عمل سے رک جانا یہ بھی ریاکاری ہے، یہ بھی حرام ہے. لہذا انہوں نے بھی یہ نہ سوچا کہ جو موجود ہے بس وہی پیش کر دیا جائے. اسی لیے حدیث میں فرمایا ولیمو ولو بشاتن، ارے ولیمہ کرو، ولیمہ جب شادی ہو جائے تو ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری کا بھی ولیمہ ہو، ایک بکری ذبح کرنی پڑے لیکن ولیمہ کر لو. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کئی ولیمے ہوئے، اور آپ نے ضیافت فرمائی صحابہ کی، بہت سے ولیمے تو ایسے ہوئے، حضور کے کچھ ولیمے ایسے ہوئے جو جس صحابی کے پاس جو کچھ کھانے کا تھا، سفر کا موقع ہے، نکاح کر لیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جس کے پاس جو کچھ تھا، سفر میں کیا ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے، بس وہ لے آئے دسترخوان پہ رکھ دیا، یہ ولیمہ ہو گیا. اور بہترین ولیمہ جو آپ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ ایک بکری کا بچہ آپ نے ذبح فرمایا تھا اور اس سے ولیمہ کیا، یہ سب سے اچھا ولیمہ جو آپ نے فرمایا یہ تھا. انہوں نے یہ نہ سوچا کہ یہ کیا کہے گی کہ ایک کھجور دے دیا، نہیں ایک ہی کھجور دے دیا، نہ اس نے یہ سوچا کہ میں اسے ایک کھجور کے قابل تھی، میری یہ عزت ہے. اب اس کو دیا، اس کی دونوں بچیاں، وہ کہنے لگی امی مجھے دو، ایک دوسری بچی کہنے لگی امی مجھے دو. اس نے دو کھجور کے دو ٹکڑے برابر کیے، ایک ٹکڑا ایک کو دیا ایک بچی کو، دوسرا دوسری بچی کو دے دیا، اور خود کچھ بھی نہیں کھایا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے عرض کیا, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی اس عورت کی. اب آپ مجھے یہ بتائیے, یہ سوچیے ذرا کہ ایک کھجور جو اس نے اپنی دونوں بچیوں کو دیا ہے اس پر اس کی مغفرت ہو گئی, جو دینے والی تھی حضرت عائشہ ان کو کیا ملا ہوگا, جو اس کا سبق بنی ذریعہ بنی ان کو کیا کتنا ملا ہوگا. اب بتائیے حضرت عائشہ نے جو دیا تھا وہ لینے والی تھی, حضرت عائشہ کو کیا کتنا ملا ہوا کیونکہ وہ تو ذریعہ بنی اس کی مغفرت کا. لہذا یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ بس یہ کیا ہے تھوڑا سا موجود ہے, جو موجود ہو اسی سے اکرام کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو یہی ادب ہے, پہلا ادب یہی ہے مہمان نوازی کا. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ جو آیات میں نے تلاوت کی ان کا واقعہ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں حضرت سارا جو ان کی اہلیہ تھی ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی, یہاں تک کہ بڑھاپا آ گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تین فرشتوں کو حضرت جبریل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام, حضرت اسرافیل علیہ السلام, ان تینوں حضرات کو انسانوں کی شکل میں بھیجا کہ جا کر خوشخبری دو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ ان کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے جس کا نام اسحاق ہوگا, اور پھر ان کے بعد انہیں کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوں گے, دونوں نبی ہوں گے. اس کی خوشخبری دینے کے لیے تین فرشتوں کو, بڑے فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ کوئی مہمان ہوں گے, عام مہمان ہیں, ان کو بٹھایا, بٹھا کر جلدی سے باہر نکلے, اندر گھر میں گئے اور ان کے سامنے تلا ہوا یا بھنا ہوا وہ بچھڑا لا کر رکھ دیا. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گائیوں کا, بھینسوں اور بیل وغیرہ کا کاروبار فرمایا کرتے تھے, ان کے یہی کاروبار تھا. تو بہترین پہلا تو ادب یہی معلوم ہوا کہ مہمانوں کو بٹھا کر جو کچھ گھر میں ہے وہ حاضر کیا جائے, اور جو کچھ گھر میں ہے اس میں بھی سب سے جو اچھی چیز ہے وہ پیش کر دی جائے اور خود پیش کی جائے. یہ بھی انہیں آیات سے معلوم ہوا کہ کم از کم مہمانوں کو اگر ملازموں سے کہہ دیا انہوں نے لگا دیا تو یہ بھی کوئی گناہ نہیں, لیکن زیادہ بہتر اور ادب یہی ہے کہ خود پیش کرے, خود کچھ نہ کچھ حرکت کر کے اور کچھ چلک پھرک کر کے خود پیش کرے مہمانوں کو, تو یہ زیادہ ادب کے قریب ہے. تو ان کو پیش کیا. اب چونکہ وہ تھے فرشتے, لہذا فرشتے تو کھانے پینے سے مقرر ہیں, وہ ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے, تو فاؤ جیسا منہم خیفہ. قرآن میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوف محسوس ہونے لگا کہ کچھ کھا بھی ہے, اور یہ بھی ادب ہے, یہ بھی معلوم ہوا کہ کھانا بنایا رکھ کر میزبان کو چاہیے یہ کہے کہ بھائی کھائیے, اس میں سے تناول فرمائیے. لہذا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھانا رکھا لا کر, اور بھنا ہوا یا تلا ہوا گوشت لا کر رکھا بچڑے کا, تو بچڑے کا گوشت لا کر رکھا, جو بچہ ہوتا ہے اس کا گوشت نرم ہوتا ہے, اس سے معلوم ہوا کہ بہترین چیز جو موجود ہو وہ لا کر رکھے. تو وہ کھا نہیں رہے, اب خوف ہوا کہ پتہ نہیں کس ارادے سے آئے ہیں, یہ تو کھا بھی نہیں رہا کھانا. تو انہوں نے بتایا کہ ہم تو فرشتے ہیں اور آپ کو آپ کے یہ اس سے معلوم ہوا نبی عالم الغیب نہیں ہوتا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا, مسئلہ ثابت ہو گیا کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا. ان کو معلوم ہی نہیں کہ یہ اب تک پتہ ہی نہیں, اگر معلوم ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں, اور ظاہر ہے فرشتے کھاتے پیتے تھوڑی ہیں, لہذا وہ اندر بھاگ دوڑ ہی نہ کرتے, اتنا تلا ہوا بچڑا لا کر یا بھنا ہوا بچڑا لا کر نہ رکھتے. انہوں نے عرض کیا کہ ہم تو نبی ہیں, ہم تو فرشتے ہیں, اور آپ کو اطلاع دینے آئے ہیں کہ آپ کے یہاں اسحاق علیہ السلام پیدا ہوں گے, اور ان کی ذریت میں, ان کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوں گے, اس بات کی ہم خوشخبری دینے آئے ہیں. لہذا یہ سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاری فرمائی, اس کے بہت فوائد ہیں. حضرت سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی بارگاہ سے ایسے شخص کو یہ سند مل رہی ہے کہ جو اکرام کرتا ہو مہمانوں کا, تھوڑا سا ہی اکرام کر لے, تو گویا یہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہے. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه کا یہی مطلب ہے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو مہمان کا اکرام کرے. مطلب کیا ہے؟ جس میں جو اکرام کرنے کی عادت ڈال لے مہمان کا اکرام کرتا ہو تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر اس کا ایمان ہے. اور سات خندقیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم کے اور اس کے درمیان حائل فرما دیتے ہیں. ہر خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان کے فاصلے کے برابر, میزبان کے اور خندق کے درمیان اور جہنم کے درمیان. تو معلوم ہوا جہنم سے بالکل ہی دور ہو گیا. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. جہنم سے خلاصی جس کو حاصل ہو جائے تو اور کیا چاہیے اس کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اے اللہ میں آپ سے اپنی نیکیوں کا بدلہ نہیں چاہتا, بس اگر میری مغفرت ہو جائے برابر سرابر بھی میں چھوٹ جاؤں, یعنی صرف جہنم سے خلاصی حاصل ہو جائے تو میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہو گیا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کا حال ہے, وہ فرما رہے. لہذا اس سلسلے میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے. مہمان آ جائے, حضرت حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مہمانوں کے آداب بیان فرمائے, مہمان نوازی کی فضائل بیان فرمائے. قرآن میں اس کے آداب وارد ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ذیل میں. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایسا عمل کیا کہ اہل مکہ جب ہجرت کر کے وہاں آئے مدینہ منورہ میں, انہوں نے کیا ان کا اکرام کیا ہے. کاروبار کو دو حصے کر لیے, ان کی شادیاں کرائیں, زمینوں کے دو حصے کر لیے, آدھا ان کو دیا آدھا اپنے پاس رکھا, مکان کے دو حصے کر لیے, آدھا ان کو دیا آدھا اپنے پاس رکھا. یہ مثالیں قائم کی ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین, تو ان کے مال میں برکتیں ہوئیں, کوئی بھوکا نہیں مرا. ایسا کرنے سے کسی کو کھانے لائق نہیں ہوئے, بلکہ اور فتوحات بڑھتی گئیں. یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ قیصر و کسرا کے خزانے مسجد نبوی میں ڈھیر ہو گئے, کہ اس طرف کھڑا ہوا آدمی ادھر کھڑے ہوئے آدمی کو نظر نہیں آتا تھا. بیچ میں اتنا اونچا اس کا ڈھیر تھا خزانے کا کہ پار پار نظر نہیں آ رہا تھا. قیصر و کسرا کے خزانے جو بڑی طاقتیں سمجھی جاتی تھیں, ان کے خزانے ڈھیر ہو گئے. اور رونے لگے صحابہ, حضرت عمر روئے ہیں کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا میں تو نہیں مل گیا, تو آخرت میں کچھ نہ ہو بس یہی مل گیا, یہی سے بدلہ ہو گیا سارا. اس لیے کوئی اگر ہمارے گھر میں مہمان آ جائے تو اس کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. صحابہ کھانا کھلاتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت, مسکین کو, یتیم کو, اور کس کو, قیدی وغیرہ, قیدی کھانا کھلاتے وقت کہتے کیا ہیں, یا تو زبان سے کہہ دیتے ہیں یا دل کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا, انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, کہ ہم تو تمہیں اللہ کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں, نہ تو ہم تم سے جزا مانگتے ہیں یعنی اللہ کے بدلے میں تم بھی ہمیں کھانا کھلاؤ, ولا شکورا, اور نہ ہی ہم یہ مانگتے ہیں, یہ طلب کرتے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو. اس سے معلوم ہوا اخلاص کا کھانا کون سا ہوتا ہے. کھانا اخلاص سے کھلایا آپ نے کسی کو, یا اخلاص کے ساتھ آپ نے کسی کی ضیافت کی, دعوت کی, تو اس کی علامت کیا ہے کہ ان دو چیزوں سے خالی ہو. یعنی نہ تو آپ بدلے میں اس کی کھانا طلب کریں کہ یہ بھی ہمیں کھلائے, چاہے دل میں بھی ہو, یہ بھی غلط ہے, دل میں بھی آرزو ہو کہ یہ ہمیں کھلائے گا کھانا, ہم نے بھی کھلایا تو یہ بھی کھلائے گا, یہ بھی اخلاص کے مناسب خلاف ہے, اخلاص ہے. اور دوسرا شکریہ ادا کرنا. شریعت نے ادھر تو جس کے اوپر احسان کیا جائے اس کو کہا کہ بھائی تم شکریہ ادا کرو, لم یشکر اللہ من لم یشکر الناس, جس نے لوگوں کے احسانات پر لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کیا گویا، اس لیے شکریہ ادا کرو. تو یہ وہ کھانا کھا کے چلا گیا، بھائی کوئی شکریہ بھی ادا نہیں کیا، بھائی تم نے اللہ کے لیے کھلایا تھا یا شکریہ کے لیے کھلایا تھا یہ بتاؤ پہلے، کہ تم نے اللہ کے لیے کھلایا تھا یا شکریہ کے لیے کھلایا تھا. کہ یوں کہتے ہیں کہ ہم نے تمہاری دعوت کی تھی، تم نے تو ہمیں بلایا بھی نہیں، تو آپ کی دعوت تو بلانے کے لیے کی تھی کہ آپ کی بھی کی جائے، اس لیے کی یا اللہ کے لیے کی تھی؟ اس لیے صحابہ فرمایا کرتے تھے، یا تو زبان سے کہہ دیتے تھے یا دل میں ان کی یہ بات ہوتی تھی چھپی ہوئی کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو تمہیں اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں. اللہ کے لیے کھلانا کون سا ہے؟ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تو ہم اس تمہاری تم سے اس کا بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی شکریہ چاہتے ہیں اس کا. دوسری طرف شریعت نے جس کا اکرام کیا جائے اس کو پابند کیا کہ دیکھو تم بدلے میں تم بھی دو کچھ، تمہیں دیا جا رہا ہے تو تم بھی دے دو بدلے میں، اگر اس کی دعوت کی گئی تو کبھی تم بھی کر دو، اگر اس نے تمہیں کوئی ہدیہ دے دیا تم بھی دے دو. اور جس نے تم پر احسان کیا اس کا شکریہ بھی ادا کرو. لیکن اس کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے احسان کرنے والے کو یا کھانا کھلانے والے کو یا ہدیہ دینے والے کو کہ تم اللہ کے لیے دو، بدلے کے لیے نہ دو اور نہ شکریہ کے لیے دو. تم طلب نہ کرو، تم طلب نہ کرو شکریہ، تم آرزو اور تمیز نہ رکھو شکریہ کی، وہ اگر ادا کر دے تو وہ اس کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں کیا تو تم برا بھی مت مانو. یہ کتنی پیاری تعلیم ہے شریعت کی، اس سے معاشرہ جڑتا ہے، آپس میں اتفاق اتحاد قائم رہتا ہے. اور اگر یہ نہ ہو تو کہیں گے جی ہم نے تو کھانا کھلایا تھا اور اس نے نہیں کھلایا، ہم نے اس کو فلاں احسان کیا تھا اور اس نے شکریہ ادا نہیں کیا. اذا صنع الیکم معروفا فکافئوا، بدلہ دو اس کو جو تم سے تمہارے ساتھ اچھائی کرے اس کا تم بدلہ دو، اس کو بدلہ چکاؤ. اور اگر تم بدلہ نہ دے سکو، بدلہ دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، تو اس کے لیے دعا کرو، دعا کرو، اتنی دعا کرو، اتنی اس کے حق میں دعائیں کرو کہ یہاں تک کہ تمہارا دل گواہی دے دے کہ بس اس کا بدلہ ہو گیا. یہ ہے کہ اس کا یعنی جس کے پاس نہ ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فارغ ہو گیا، اب لے کے بیٹھ گیا، بس مال وال لے کے بیٹھ گیا، لے کے بیٹھ گیا، دولت کھا کے بیٹھ گیا. دعائیں کرو اس کے لیے، تم نہیں کر سکتے تو اس کے لیے دعائیں کرتے رہو یہاں تک کہ تمہارا دل گواہی دے دے کہ بھائی اس کا بدلہ ہو گیا، اتنی دعائیں ہوں گی. حضرت ابو الربیع رضی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، مشہور واقعہ ہے، کہ انہوں نے ایک مرتبہ سنا کہ قریب کسی گاؤں میں ایک بکری ہے جو اس کے ایک تھن سے خالص دودھ نکلتا ہے اور دوسرے تھن سے خالص شہد نکلتا ہے. وہ تحقیق حال کے لیے پہنچے، اس گھر میں پہنچے تو ایک عورت آئی، اس نے سردے سے پوچھا کون ہے؟ اس کا شوہر تھا نہیں. فرمایا میں نے سنا ہے کہ آپ کے گھر میں ایک بکری ہے جس کے ایک تھن سے خالص دودھ اور دوسرے تھن سے خالص شہد نکلتا ہے. کہنے لگی ہاں ہے. تو انہوں نے راستے میں ایک بالکل نیا پیالہ بھی خرید لیا تھا کہ خالی دیکھنے سے کیا فائدہ، خود نکال کر دیکھوں گا. لہذا انہوں نے کہا آپ اپنی بکری مجھے دکھا دیجیے. انہوں نے پردے کے پیچھے سے اس عورت نے باہر اس کو دھکیل دیا. انہوں نے نکال کر دیکھا تو واقعی ایک تھن سے خالص دودھ دوسرے تھن سے خالص شہد.
خود نکالا یا خود کیا, اپنی آنکھوں سے دیکھا تو یقین آ گیا. فرمایا یہ بکری کہاں سے آئی آپ کے پاس, ایسی بکری ایسی نایاب بکری آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ تو اس عورت نے کہا کہ یہ اللہ کا انعام ہے, اللہ تعالیٰ کا ہمارے گھر پر خاص انعام ہے. اور ہوا کچھ یوں کہ یہ ہمارے پاس ایک ہی بکری تھی, اسی کے دودھ پر ہم پورے گھر والوں کا بیوی بچوں کا گزارا تھا, شوہر کا بیوی کا بچوں کا سبھی کا اسی پر گزارا تھا. پھر دودھ دے دیا تو پی لیا, دودھ بھی ایسی کمزور بکری تھی, کبھی دودھ دیا کبھی کم دیا کبھی زیادہ دیا, سب اسی پر گزارا تھا. اتنے میں عید الاضحیٰ آ گئی, شوہر نے چاہا کہ میں اس کو قربان کر دوں, اس کی قربانی کر دوں. تو بیوی نے سمجھایا کہ دیکھیں ہم پر قربانی واجب نہیں ہے, لہذا اگر ہم قربانی نہ کریں تو ہم پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے, لہذا اور ہمارا گزارا بھی اس پر ہے. اگر یہ بکری ہی نہیں رہے گی تو ہمارے بچے کیسے گزارا کریں گے, دودھ کیسے پیئیں گے؟ لہذا وہ شوہر رک گئے, جدا نہیں کیا. عید الاضحیٰ گزر گئی, کچھ دن کے بعد ایک مہمان آیا, عید الاضحیٰ کے گزرنے کے کچھ دن بعد مہمان آ گیا. اب یہی بیوی جس نے روکا تھا شوہر سے کہا کہ اب ہمارے پاس کچھ ہے تو نہیں کہ ہم احترام کریں, لہذا آپ ایسا کریں کہ اس بکری کو ذبح کر دیجئے, میں اس کا گوشت پکا کر احترام کرتی ہوں. شوہر نے بھی کہا بھائی صحیح ہے, کیا کر سکتے ہیں, احترام مہمان آیا ہے احترام ضروری ہے, گھر میں اور کچھ ہے بھی نہیں. لہذا اور بیوی نے یہ کہا کہ دیکھیں گھر میں ذبح نہ کریں, باہر لے جائیں گلی میں تاکہ بچے نہ دیکھیں, بچوں نے اگر دیکھ لیا تو وہ رونے لگیں گے کہ ہمارا تو گزارا ہی اس پر تھا, یہ بکری ذبح ہو گئی. لہٰذا شوہر نے کہا ٹھیک ہے, چھری اور بکری لے کر باہر گلی میں چلے گئے, وہاں ذبح کرنے لگے. اتنے میں گھر کی چھت پر انہوں نے بیوی نے دیکھا کہ گھر کی چھت پر وہی بکری کھڑی ہوئی ہے, تو یہ سمجھی کہ شاید وہ ذبح کرتے ہوئے جانور چھوٹ کے بھاگ ہی جاتا ہے, تو شاید وہ بکری چھوٹ گئی اور کسی طرح یہ گھر کی چھت پر آ گئی ہے. تو فرماتی ہیں میں بتانے کے لیے گئی کہ یہ آپ فکر نہ کریں, بکری گھر کی چھت پر ہی ہے, یہاں سے لے جائیں اس کو اتار کر. جب باہر جھانک کر دیکھا تو وہ بکری کو ذبح کر رہے ہیں, گوشت بنا رہے ہیں. بڑی حیرت کی بات کہ ایک بکری بالکل ویسی گھر کی چھت پر ہے, ایک بکری ذبح ہو رہی ہے اس کا گوشت بنایا جا رہا ہے. تو شوہر کو بتایا کہ بالکل ایسی بکری ایک چھت پر آ گئی ہے اور نیچے کرنے کی کوشش کر رہی ہے. شوہر نے کہا بس یہ اس کو سنبھال کے رکھنا, اللہ کا خاص انعام ہے, معلوم ہوتا ہے اللہ نے ہم کو انعام فرمایا. پھر اتنے میں وہ بکری نیچے بھی آ گئی اور جب اس کے تھنوں کو چھوا گیا, تھن اس کے دودھ نکالنے کی کوشش کی گئی, تو ایک تھن سے دودھ اور ایک تھن سے خالص ہے. ہم سمجھ گئے گھر والے کہ یہ خاص انعام ہے, مہمان کے اکرام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بالکل ویسی بکری اور اس سے بھی اچھی جو اللہ کی نشانی ہے کہ ایک تھن سے خالص دودھ دوسرے تھن سے خالص شہد, اللہ نے خصوصی انعام فرمایا کہ یہ بکری دوسری ویسی ادا کر دی اور اس سے بھی اچھی. اور وہ بکری تو کبھی دودھ دیتی تھی, کبھی کم دیتی تھی, کبھی زیادہ, کبھی دیتی ہی نہیں تھی. اور وہ فرماتی ہے اس کا جو دودھ ہے یہ تو کبھی رکتا ہی نہیں, جتنا چاہو نکال لو, جتنا چاہو شہد نکال لو, جتنا چاہو دودھ نکال لو, 50 مہمان آ جائیں 100 آ جائیں کوئی رکاوٹ نہیں, کوئی انتقا نہیں, سلسلہ رکتا ہی نہیں ہے, جتنا چاہو نکالو. اللہ تو فرماتی ہے میں نے اپنے بچوں سے کہہ دیا کہ دیکھو, شوہر سے بھی کہہ دیا بچوں سے بھی کہہ دیا کہ دیکھو اپنی نیت کو صحیح رکھنا, نیت صحیح رکھنا, اگر نیت میں کوئی فتور آ گیا تو یہ انعام چھن جائے گا اللہ کا. تو اللہ کا شکر ہے کہ اب تک یہ انعام ہمارے پاس موجود ہے. بھائی یہ اللہ تعالیٰ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ, ارے تم گھبراتے کیوں ہو, جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ تمہیں پیچھے سے اور دے گا, گھبراتے کیوں ہو؟ قرآن میں اللہ تھپکی دے رہے ہیں اپنے راستے میں خرچ کرنے والوں کو, تھپکی دے رہے ہیں گھبراؤ نہیں, گھبراتے کیوں؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے, ایک بزرگ بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے, ایک صاحب نے ان کو لکھ کر بھیجا داخل رفیل اسراف, اسراف میں فضول خرچی میں خیر نہیں ہے. ان کو جب یہ خط ملا انہوں نے انہیں الفاظ کو الٹ پھیر کر کے جواب دے دیا, الفاظ تو یہ تھے لا خیر فی الاسراف، اسراف میں خیر نہیں ہے، فضول خرچی میں خیر نہیں ہے. انہوں نے جواب دیا لا اسراف فی الخیر، وہی الفاظ سے آگے پیچھے کر کے جواب دے دیا لا اسراف فی الخیر، خیر کے کاموں میں فضول خرچی ہے ہی نہیں. میں تو خیر کے کاموں میں خرچ کر رہا ہوں، تو خیر کے کاموں میں خرچ کرنا فضول خرچی تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو اجر ہے. آپ کے اللہ کے بینک میں وہ پہنچ رہا ہے، اللہ کے بینک میں پہنچ رہے ہیں ہم، وہ وہاں کام آئے گا ہمارے. یہاں سے ہم وہاں پہنچا رہے ہیں، یہی تو ہے. وہ مال بھی ہمارے پاس سے جان رہا ہو، وہ اللہ کے بینک میں جمع ہو رہا ہے، وہ ہمارے کام آئے گا آخرت میں. لیجیے وہ مال بھی نہیں جا رہا، اور اللہ دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے. یہ جو آیت ہے یہ دنیا کے بارے میں، وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اللہ پیچھے سے اور دے گا، دنیا میں بھی دے گا. اب جو تم یہ خرچ کر رہے ہو یہ آخرت کے بینک میں جمع ہو گیا، اس کا وہاں پر بھی ملے گا تمہیں، تو دگنا فائدہ پہنچ رہا ہے. مہمان کا تو روایت میں آتا ہے یہ جو کھانا ہم کھا رہے ہیں، ابھی دوپہر کا کھانا سب جا کے کھائیں گے، شام کا کھائیں گے انشاءاللہ، یہ کھانا اس کا ہمیں حساب دینا پڑے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. اور جو کھانا مہمان کو کھلا دیا اس کا کوئی سوال نہیں، اس کا کوئی سوال نہیں ہوگا. اللہ کیا بتاؤ اس کا کیا حساب ہے، وہ پانی جو کھلایا اس کا کیا حساب ہے، نہیں پوچھا ہی نہیں جائے گا. اسی لیے ہمارے اکابر اور بزرگوں نے اللہ والوں سے عجیب عجیب باتیں حاصل ہوتی ہیں، فرماتے ہیں ہمارے اکابر نے یہ تعلیم دی ہے کہ کھانا پکاؤ، ناشتہ بناؤ، دوپہر کا کھانا بناؤ یا رات کا کھانا بناؤ، تو اپنی عورتوں کو بتا دو کہ کھانے میں مہمان کی نیت کریں، مہمان کے اکرام کی نیت کریں، کہ مہمان کے اکرام کی نیت سے ہم ناشتہ بنا رہے ہیں، مہمان کی میزبانی کی نیت سے ہم دوپہر کا کھانا بنا رہے ہیں، رات کا کھانا بن رہا ہو تو مہمان کی میزبانی کے لیے بنایا جا رہا ہے. تو مہمان آئے یا نہ آئے، مہمان تو اللہ کے اختیار میں بھیجنا، وہ آئے یا نہ آئے، کیونکہ ہم نے نیت کر لی تھی، اس لیے ایک تو ہمیں میزبانی کا ثواب مل گیا، مہمان آئے نہ آئے میزبانی کا ثواب مل گیا ہمیں، وہ کہیں نہیں گیا. دوسرا یہ کھانا ہم خود ہی کھائیں گے، ظاہر ہے مہمان تو نہیں آیا، اور اس کا حساب بھی نہیں دینا پڑے گا ہمیں، اس لیے کہ یہ تو مہمان کی نیت سے بنا تھا، نیت ہی یہی تھی اس کی، میزبانی کی نیت تھی مہمان کو کھلانے کی. لہذا یہ علوم ہے ہمارے اکابر کے، بزرگوں کے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. التحیات میں ایک سنت میں عرض کرتا ہوں، التحیات میں بیٹھنے کا طریقہ یا دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ الٹے پیر کو زمین پر بٹھا دیا جائے اور اس پر بیٹھا جائے، اور سیدھے پیر کو بالکل کھڑا کر لیا جائے، اور اس کی انگلیوں کو، تمام انگلیوں کو موڑ لیا جائے، اور قبلہ رخ کر لیا جائے، ایڑی اس کی اوپر کی طرف ہو، پنجے اس کے مڑے ہوئے ہوں، قبلہ رخ ہو. گویا یہ طریقہ اشہیات میں بیٹھنے کا بھی ہے اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا بھی ہے. البتہ یہ اس شخص کے لیے ہے جس کی صحت صحیح ہو، کوئی تکلیف نہ ہو. اگر کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے تو وہ مستثنا ہے، اس کو جیسے سہولت ہو اس کے حساب سے بیٹھ جائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ. اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو اور پوری امت کو ہدایت کاملہ نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اہل کفر کو بھی اہل ایمان بنا دیجیے، جو اہل ایمان ہیں ان کو اہل تقویٰ بنا دیجیے. اے اللہ جو اہل تقویٰ ہیں ان کو اولیاء صدیقین کی آخری حد تک پہنچا دیجیے. اے اللہ اپنی محبت اپنے رسول سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما دیجیے، سنت کا اتباع نصیب فرما دیجیے. اے اللہ نفس اور شیطان سے مقابلے کی ہمت نصیب فرما دیجیے، گناہ توڑنے کی ہمت نصیب فرما دیجیے، نفس اور شیطان کی غلامی سے نکال کر اے اللہ اپنی غلامی میں لے لیجیے. اے اللہ اپنے حبیب کی غلامی نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اپنے اپنے وقت پر، اے اللہ ایمان کامل پر، ہر امت کے ایک ایک فرد کو ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما دیجیے. اے اللہ کفر پر خاتمے سے ہم سب کی اور امت کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرما لیجیے، خاتمے سے حفاظت فرما لیجیے. اے اللہ اچھی موت نصیب فرما دیجیے، قاضی نے خالص آتما نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ہماری روح آسانی سے نکال لیجیے، موت کی تکلیفوں سے اے اللہ بچا لیجیے، قبر کی حشر کی آخرت کی تکلیفوں سے بچا لیجیے، اے اللہ راحت ہی راحت نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ہمیشہ خوشیاں دکھائیے، اے اللہ غموں سے ہماری حفاظت فرما لیجیے، اے اللہ تکلیفوں سے ہماری حفاظت فرما لیجیے، عافیت نصیب فرما دیجیے، اے اللہ بلاؤں سے اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما لیجیے، اے اللہ کبھی بلاؤں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے تو صبر کی توفیق اور ہمت نصیب فرما دیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔